إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تاریخ کا یہ ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے جو لوگ رہبری دینے کے لیے آئے، ان کی قوموں نے خود انہی کو گمراہ قرار دیا اور ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں انہوں نے کی. اللہ کی طرف سے جو لوگ انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے آتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے. رسول وہ انسان ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا جائے. رسول انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن رسول کردار کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں. ایک رسول کا کلام حکمت ہوتا ہے اور اس کا اخلاق اور کردار انسانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے. جتنے رسول آئے انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے میں، ہدایت کی طرف کھینچ کر لانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی اللہ کے پیغام کو سمجھانے میں. انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق بہترین طور پر اللہ کے پیغام پر، اللہ کی تعلیم پر، اللہ کی شریعت پر خود عمل کر کے دکھایا. رسول اپنے کلام کے ذریعے سے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کی تبیین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، کلیریفائی کرتے ہیں. رسول کا کلام اللہ کی وحی کی تبیین ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتا ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اس کا کلیریفیکیشن ہوتا ہے. اور رسول کی زندگی، اس کا عمل اللہ کی شریعت کی عملی تطبیق ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے، رسول کا کلام اللہ کی وحی کی تبیین ہوتا ہے. تبیین بیان سے ہے، واضح کرنا، کلیئر کرنا، کلیریفیکیشن، ایکسپلینیشن. رسول کا کلام اللہ کی وحی کی تبیین ہوتا ہے. اور رسول کی زندگی، اس کا عمل اللہ کی وحی کی عملی تطبیق ہوتا ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن. اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے بندوں سے، اللہ کے حکم کو کیسے پورا کیا جائے، رسول اپنے کلام کے ذریعے سے بھی اس کو واضح کرتے ہیں. اور رسولوں کی زندگی دیکھی جائے تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، اللہ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے. اس اعتبار سے رسول کی حیثیت صرف ایک پیغام بر کی نہیں ہوتی ہے،
کہ کوئی آیا خط لے کر اور خط دے کر چلا گیا. رسول کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ اس دور کے بہت سارے پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں نے کہا ہے, پڑھے لکھے جاہلوں نے کہا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے, بس ہم کو اللہ کا قرآن دے دیا بس ختم, اس کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایسا نہیں, رسول کا کلام خود حکمت ہوتا ہے, وہ وضاحت ہوتی اللہ کی تعلیمات کی. اس لیے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے رسول کے کلام کی طرف رجوع لازم ہے, اس کے بغیر وضاحت سے نہیں سمجھا جا سکتا اللہ کے کلام کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور دوسری طرف رسول کا عمل, اس کا اسوہ, اس کی عملی زندگی بھی خود ایک دلیل اور وضاحت ہوتی ہے اللہ تعالی کی شریعت اور اللہ تعالی کے مطالبے کی, کہ بندوں سے اللہ کیا چاہتا ہے. رسول کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا اچھا ایسا کرنا چاہیے. اس اعتبار سے رسول کے کلام کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور رسول کی زندگی کو دیکھنا بھی ضروری ہے. اور رسولوں نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ جتنے پچھلے رسول تھے انہوں نے اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچانے میں اور اس پر عمل کر کے دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی. کوئی رسول غیر پرفیکٹ نہیں تھا, اس کو بھی یاد رکھیں. کوئی آدمی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہیں باقی سب پرفیکٹ نہیں تھے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے لیے ہادی ایسا نہیں چنتا ہے جو پرفیکٹ نہ ہو. جتنے رسول تھے وہ اپنے قول و عمل کے اعتبار سے, اپنے فکر و عمل کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے کامل ترین لوگ تھے, بہترین لوگ تھے. اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ نے بہترین لوگوں کو چنا اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست تربیت سے وہ لوگ اور بھی عمدہ اور اعلیٰ ہو گئے. اللہ کی توفیق سے وہ اور بھی نکھر گئے. تو جتنے رسول اللہ کی طرف سے آئے یہ بہترین انسان تھے, لیکن قوموں نے رسول کے ساتھ کیا کیا یہ اور بھی ایک دردناک چیز ہے. کہ ایک کمتر انسان کے ساتھ بدتر سلوک کیا جائے تو بھی برا ہے, ایک آدمی خود برا ہے اس کے ساتھ قوم نے برا کیا تو اچھا نہیں ہوتا, وہ برا ہی ہوتا ہے, برائی برائی ہے. لیکن اگر ایک ایسے انسان کے ساتھ برائی کی جائے جو اچھا ہے تو برائی کا میگنیٹیوڈ, برائی کا برا ہونا سنگینی اور بڑھ جاتی ہے, اور یہ سنگینی بھیانک حد تک بری ہو جاتی ہے جب ایسے انسان کے ساتھ کی جائے جو خود اچھا ہے اور قوم کا اچھا چاہتا ہے. تاریخ میں یہ ایک بڑی مصیبت ہے. انسان کی آپ پوری ہسٹری دیکھیں اور اللہ نے ایک جملے میں اس کو, ایک آیت میں اس کو اللہ نے جمع کر دیا سارے معاملے کو. اللہ نے کیا فرمایا, یا حسرتا علی العباد, بندوں کا حال قابل حسرت ہے, افسوس کی چیز ہے, کیا حال ہے ان لوگوں کا. یعنی کوئی آدمی دیکھے تو حسرت کرے, اور یہ عمل ان کا رد عمل رسولوں کے سلسلے میں, ان کی دعوت کے مقابلے میں, یہ خود ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گا. یا حسرتا علی العباد, بندوں کا حال بڑا افسوسناک ہے, قابل حسرت ہے. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا, انہوں نے اس کے ساتھ میں تمسخر کیا, استہزاء کی, ان کا مذاق اڑایا, ان کو مذاق بنا دیا. رسولوں کی دعوت کو, رسولوں کی ہدایت کی فکر کو, رسولوں کے درد کو, ان کے اپنے مقصد کے لیے ڈیڈیکیشن کو, اپنے مقصد کے لیے ان کے دوڑ دھوپ کو, پاگل آدمی کیا ہے, پیچھا پکڑا ہمارا, اس کا مذاق اڑا دیا ان لوگوں نے. ایک آدمی جب ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو بعض لوگوں کو وہ جنون دکھائی دیتا ہے, ان لوگوں کو جو کسی چیز میں سیریس نہیں ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا وہ مقصد بن جاتا ہے، وہ مقصد اس کے لیے زندگی کی سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایک چیز کو آدمی اس طرح سے اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لوگوں کو ایک سڈن چینج وہ دکھائی دیتا ہے، یہ ایسا کیسا ہو گیا، اس کو یہ بدل گیا ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہو گیا ہے، اس کی توجیہ وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، کوئی اس کو پاگل پن، کوئی اس کو جن کا اثر، اور کوئی کچھ اور نام اس کو دے کے اپنے آپ کو خوش کر دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ قوم، ایک طرف قوم ہے اور ایک طرف اللہ کے وہ پاک اور نیک اور عمدہ بندے ہیں جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم تین پہلوؤں سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک، رسول کیسے تھے دعوت کی حیثیت کے اعتبار سے؟ دو، قوموں نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ تین، اب فیصلہ تو آنا چاہیے، ادھر سے بھی معاملہ ہوا رسولوں کی طرف سے، ادھر سے بھی معاملہ ہوا قوم کی طرف سے، پھر قوم میں دو لوگ ہوئے، ماننے والے نہیں ماننے والے، پھر تیسری طرف سے فیصلہ کیا آیا، اللہ کی طرف سے کیا ہوا۔ تو اس موضوع کا یہ آخری حصہ میں سمجھتا ہوگا کہ رسولوں کا کردار دعوت میں، ان کی صفات، یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے کہ ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے، نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی، کہ واقعی اللہ کا دین کیا ہے ان تک صحیح ڈھنگ سے پہنچایا جائے۔ تو پہنچانے والے میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، کیا صفات ہونا چاہیے؟ بہت ساری صفات ہیں، کچھ صفات بہت اہم ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ دو، قومیں کیا کرتی ہیں؟ جو رسولوں کے ساتھ ہوا وہ رسولوں کا عمل کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو اس کے لیے تیار ہے آدمی۔ تین، رسولوں کی اصل جو قوت تھی وہ کیا تھی؟ اللہ پر اعتماد اور وہ ساری چیزیں۔ اور تاریخ کا تجربہ کیا ہے کہ واقعی اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو یہ تین پہلو ہیں آج کے درس میں ہم کو یہ دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رسولوں کی صفات دعوت کے پس منظر میں۔ پہلی صفت ان کی ہے بے غرضی، اخلاص، کوئی طلب نہیں، دینا لینا نہیں۔ رسولوں کی زندگی میں ایک خاص چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے بدلے میں کچھ طلب نہیں کرتے ہیں۔ آپ بتائیں وہ دے رہے ہیں کتنی قیمتی چیز۔ ایک آدمی کے لیے جنت کا آفر ہے اور جنت کا ڈائریکشن اس کو بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی کی فطرت میں ایک طلب ہے، ایک پرفیکٹ لائف، ایک کامل خوشیوں والی زندگی جس میں کوئی غم نہ ہو۔ انسان کی اس کے اندر یہ طلب موجود ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر ایک طرف اس کی عمدگی کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے ناقص ہونے کی طرف بھی انسان کا دھیان جاتا ہے، اور وہ طلب پھر سے آدمی کی جاگتی ہے، نہیں اس سے اچھا کچھ اور ہونا چاہیے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، جو انسان کی طلب ہے، کمال والی زندگی، ایک پرفیکٹ زندگی، وہ زندگی ہے، کہاں ہے، کیسے پائیں، یہ بتانے کے لیے رسول آتے ہیں کہ وہ جنت جو اعلیٰ ترین نعمتوں والی جنت ہے، ہمیشگی کی جنت ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں، جس میں سکون، راحت، اطمینان، چین، خوشی، غم نہیں، تھکن نہیں، پریشانی نہیں، خوف نہیں، ایسی عمدہ زندگی ہے۔ اس کے جانے کا راستہ بتانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی آدمی کسی کو گھر دلا دے، کسی کو کوئی گاڑی دلا دے، کسی کو کچھ دلا دے، بولتا مجھ کو کیا ملے گا، چیز اس کی ہے
نہیں،
لیکن چیز کے لیے دلانے والا وہ ہے، اس پر کچھ نہ کچھ وہ لیتا ہے، غلط بھی نہیں ہے، بھاگ دوڑ کیا، بتایا رستہ، بتایا سب کچھ کیا اس نے، اس پر کوئی آدمی اپنی کوشش کے بقدر کچھ لے، کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن رسول اتنے بے غرض ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں لیتے ہیں، حالانکہ کتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے۔ انسان کی طلب، انسان کی واقعی جو ضرورت ہے، جو چاہیے اس کو، اس کا راستہ اس کو بتا دے کہ یہاں جائیں گے تو ملے گا، جنت ادھر ادھر نہیں، ادھر ہے، کیونکہ انسان کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس کو بتا رہا ادھر نہیں ادھر جا، اس کو ہمیشہ پھیر رہا ہے، اس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، اور دوسری طرف رسول ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اتنا بڑا ایک انسان کو کچھ ایک عطا کرے، ایک انسان ایسا نالج انسان کو دے جو اس کے لیے ہمیشگی کی فلاح کا راستہ بتانے والا ہے، اس پر کتنا کچھ لینا چاہیے، اس کے بدلے میں کچھ انسان دے تو کتنا دے، جتنا بھی دے وہ کم ہے، جتنا بھی دے وہ کم ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، اور اس کی گاڑی میں ایک ایسا پیشنٹ ہے کہ اگر دیر ہو گئی دوا خانے پہنچنے میں تو مر جائے گا، اور وہ ایک ایسے علاقے میں ہے اس کو نہیں معلوم دوا خانہ کہاں ہے۔ ایک آدمی دوڑ کے آئے، بتائے کہاں جانا ہے تم کو، بولے دیکھو ایسا ایسا پیشنٹ ہے میرا، اس کو لے جانا ہے جلدی، تکلیف میں ہوں، بولے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنی ساری یعنی ضرورت چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے، اس کو بتایا دواخانہ یہاں ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جائے، تمہاری گاڑی سلو ہے، میری گاڑی میں لے جاتا ہوں فاسٹ ہے، وہ لے جا کے دواخانے میں اس کو پہنچائے۔ آپ بتائیے اس آدمی کا کتنا شکر آدمی ادا کرے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں تو آپ کی نہ پہچان نہ جان کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا، آپ نے جان بچا دی۔ جان بچانا ایک بڑی چیز ہے، جہنم سے بچانا چھوٹی چیز ہے، جنت دلانا چھوٹی چیز ہے۔ رسول اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کہ لوگ جہنم سے بچیں، لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں، لوگ اللہ کے بندے واقعی بن جائیں، اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں۔ لیکن اس پر رسول کبھی معاوضہ نہیں لیتے ہیں، یہ پہلی صفت رسولوں کی ہوتی ہے، اخلاص، جو ان کی دعوت کی جان ہوتی ہے، ان کی دعوت کی قوت اس میں ہوتی ہے۔ اور اخلاص جب دعوت میں آتا ہے، بے غرضی جب دعوت میں آتی ہے، تو دعوت ڈائیورٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی دعوت کا رخ بدل نہیں سکتا ہے۔ لیکن جہاں غرض دعوت میں آ جاتی ہے، جہاں مفادات دعوت میں آ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، دائی کی دعوت میں لچک پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ وہاں پہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں بے غرضی ہوتی ہے، جہاں یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ میری طرف سے، وہاں پر دعوت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ کمپرومائز تب ہوتا ہے جب مفادات دعوت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی صفت دائی کی، رسولوں کی، جو واقعی کامل دائی تھے، یہ تھی کہ وہ اللہ کی دعوت پر، اس منصب پر، مخلوق سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے تھے، اور وہ اتنا زیادہ کلیئر معاملہ تھا ان کا کہ کوئی ایسا کنفیوژن باقی نہ رہے، اس کے لیے وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام اور سارے رسولوں کا معاملہ تھا، جو پہلے رسول تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو صاف الفاظ میں قوم کو بتا دیا، کیا کہا، قال ویا قومی لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اے میری قوم، میں اس پر، یعنی اپنی اس دعوت پر، تم کو رستہ بتا رہا ہوں جنت کا، اس پر میں تم سے کچھ مال نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میرا بدلہ کس پر ہے، اللہ پر ہے۔ کیسا کوئی کسی کا بھلا چاہے تو انسانیت میں ایک اس کی فطرت میں یا تو اس کا بھی اس میں کچھ فائدہ ہے یا تو یہ چیٹنگ کر رہا ہے. آپ مثال کے طور پر ٹرین سے اترے اور آپ کے پاس بہت بوجھ ہے, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہا میں اٹھاؤں, تو آپ سوچیں گے چور تو نہیں, لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا. کوئی آدمی اجنبی آپ سے اچانک کچھ ہمدردی کرنے لگے, آپ ڈاؤٹ کرو گے کون ہے یہ. انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اگر اس سے یک طرفہ طور پر کوئی خیر خواہی کرے, اس کا بھلا چاہے, اس کے لیے کچھ کرے, تو اس پر شک کرنے لگتا ہے. یا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ میرے سے فائدہ ہے یا پھر یہ مجھ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اس لیے رسول اپنی دعوت میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے بعد میں جا کے کچھ مانگے گا, رسول صاف کہہ دیتے ہیں ہم کو کچھ چاہیے نہیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, تاکہ معاملہ کلیئر رہے, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے ان کو کچھ چاہیے نہیں, میں اس پر کچھ مال تم سے نہیں چاہتا ہوں. تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرا اجر اللہ پر ہے, وہاں سے ملے گا مجھ کو. مجھ کو نیچے سے نہیں چاہیے, مجھ کو اوپر سے چاہیے. میرا اجر اللہ کے ذمے ہے, اللہ نے مجھ سے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو پہلی چیز, اور یہ دائی میں بھی ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم دین سے جوڑ دیں, بہت مالدار ہے, مجھ کو بھی مال مل جائے گا, یہ کمیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. بے غرض ہو آدمی, اس سے کوئی طلب نہ رکھے. ہاں, کسی کے مال کو دین کے لیے صرف کرنا, اس کو رستہ بتانا کہاں خرچ کرنا ہے, یہ اپنی جگہ اچھی چیز ہے جو اسلام کے مطلوبات میں سے ہے. لیکن اپنے لیے فائدہ چاہنا کسی کی دعوت سے کہ ارے بہت اچھا آدمی ہے, بڑا بزنس مین ہے, اگر اس کی سمجھ میں بات آ جائے تو مجھ کو بھی جاب مل جائے گا, مجھ کو بھی میری بھی ڈیل آسان ہو جائے گی, میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آدمی یہ نیت رکھے دعوت میں, تو اس کی دعوت بزنس بن گئی دنیا کی. یہ آخرت کی دعوت نہیں ہے, یہ دنیا کی دعوت ہے. تو یہ پہلی چیز یاد رکھی, سورہ ہود میں آیت نمبر 29 ہے. دوسری چیز رسولوں کی دعوت میں ان کے کردار میں تھی کہ دعوت میں وہ پیغام رسانی میں امانت دار تھے. یہ دوسری چیز ہے اور دائی میں بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ان کے پاس آئے اور پہنچانے میں وہ کوتاہی کریں, وہ اللہ کی بات کو چھپا جائیں, وہ بتانے کی بات نہ بتائیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. رسول اپنے مقصد میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہے. رسول اپنی تبلیغ میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہے. رسول برابر اپنا پیغام پہنچا دیتے. تو دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ دعوت کے سلسلے میں دائی کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ حق کے پہنچانے میں وہ کوتاہی نہ کرے, وہ حق کو چھپائے نہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ حق نہیں جانتے ہیں اور یہ جاننے کے باوجود اس کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول کبھی ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی ہلاکت ہے اس میں, ان کو نہیں معلوم ہے ان کا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلْ, کسی نبی کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے, نبی ایسا نہیں ہوتا ہے, نبی کے لیے لائق نہیں ہے, نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے, اَن يَغُلْ, کہ وہ غلول کرے. غلول کرے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں, ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے, وَمَا يَنبَغِي لِنَبِيٍ أَن یخون, نبی کے لیے ہرگز یہ لائق نہیں ہے, نبی کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ خیانت کرے. نہ اللہ کے حق میں وہ خیانت کرتے ہیں, نہ بندوں کے حق میں وہ خیانت کرتے ہیں. اللہ کے حق میں وہ خیانت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جو حکم ان کو دیا ہے اللہ کی عبادت کا, اللہ کی بندگی کا, اللہ کی فرما برداری کا, اس میں سے وہ کوئی حصہ نفس یا شیطان کو نہیں دیتے ہیں, وہ خیانت نہیں کرتے ہیں. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, نہ معبود کے مقرر کرنے کے اعتبار سے, نہ مطلوب کے اعتبار سے, نہ رضا طلبی کے اعتبار سے. وہ ہر اعتبار سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے حق میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وہ واقعی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے ہیں، نبی کو گناہگار ہم نہیں مانتے ہیں۔ انبیاء کے اجتہاد پر اللہ کی طرف سے ان پر تنبیہ آ سکتی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ نبی کو اجتہاد کا حق ہوتا ہے۔ وہ جب وحی نہیں آئی نبی کے پاس، وہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود جج کرے کہ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی حکمت کی بنیاد پر نبی فیصلہ کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی چاہت اور نبی کی چاہت میں فرق ہو جاتا ہے۔ نبی کا اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی، چچا کے لیے، لیکن اللہ کو پسند تھا نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ تو نبی چاہ رہے ہیں کہ مغفرت ہو ابو طالب کی، اس لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر پر، شرک پر خاتمہ ہوا۔ تو اللہ کی چاہت نہیں ہے مغفرت، لیکن نبی کی چاہت کیا ہے؟ مغفرت ہو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور ہو گیا کہ ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ نبی نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ میں شاید اس کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گا، لمبا قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طے کیا، میں شاید نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، ایسا ایسا مسئلہ ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس کو کچھ مت کرو، آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کر لیتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے؟ تو کبھی نبی کا ججمنٹ ایک ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا اور نبی اس کے مخالف کرے، اس کی مخالفت کرے، گناہ کرے۔ نبی کے بارے میں ہمارے عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے زیبہ نہیں ہے، نبی کا کردار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خیانت کرے۔ نبی کبھی بھی اللہ کی شریعت میں خیانت نہیں کرتے ہیں عمل کے اعتبار سے، اور نبی کبھی بھی اللہ کی شریعت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے اعتبار سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات چھپا دی، اس نے اللہ پر بہت بڑی بہتان باندھ، اس نے اللہ پر جھوٹ کہا، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور ایسا ایسا جھوٹ نہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو پہنچا دیجئے۔ تو اللہ کا صاف صریح حکم تھا آپ کو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، چاہے وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، چاہے قرآن کے الفاظ نازل ہوئے ہوں یا قرآن کا فہم نازل ہوا ہو، چاہے بات قرآن میں نازل ہوئی ہو یا قرآن کے علاوہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، پہنچاؤ، اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ قرآن پہنچاؤ کا حکم نہیں آیا، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی پر کیا نازل ہوا ہے؟ صرف کتاب نازل ہوئی ہے؟ نہیں، کتاب کے علاوہ اور بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے کیا فرمایا، اور اللہ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت بھی نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. تو کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی, سب کچھ پہنچا دو. اس لیے حتائشہ کیا فرما رہی اس آیت سے استدلال کر کے, یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ نے چھپایا کچھ تو اس نے جھوٹ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو پہنچانے کے لیے کہا ہے, تو آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں, جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا آپ نے پہنچا دیا. تو پہلی چیز معلوم ہوئی بے غرضی, بندوں سے کچھ چاہیے نہیں, یہ دائی میں بھی ہونا چاہیے. جو نبوی مقصد میں ماتحت ہو, اس مقصد کو اپنا مقصد بنائے دعوت کو, اس کو چاہیے کہ وہ اخلاص والا ہو, بے غرض ہو بندوں سے. دو, وہ امانت دار ہو. امانت دار ہونا دو اعتبار سے ہوگا. ایک, جو اللہ کی طرف سے علم اس کے پاس ہے دین کا, اور فلاں کو اس کی ضرورت ہے, اس سے روک کے نہ رکھے, چھپائے نہیں, یہ خیانت ہوگا. اس کی امانت ہے, اللہ کی طرف سے پیغام ہے, وہ امانت اس کو دینا چاہیے, پہنچانا چاہیے. اب اگر وہ روک کے رکھتا ہے تو یہ خیانت ہے, اس کا حق اس کو نہیں دیا. تو ایک تو چھپانا, اور دوسری بڑی مصیبت اس میں بعض اوقات کیا ہوتی ہے, اللہ کے پیغام میں اپنی طرف سے کچھ ملا کے پیش کرنا, اپنی رائے, اپنی عقل, اپنی طرف سے اس میں تحریف, یہ سب کیا ہو گئی, خیانت ہو گئی. تو رسول اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ کے فرمان کو اللہ کے دیے ہوئے فہم کی روشنی میں بندوں تک پہنچاتے ہیں. کلام بھی اللہ کا اور فہم بھی اللہ کا, ایکسپلینیشن بھی اللہ کا, انڈرسٹینڈنگ بھی اللہ کی. تو یہ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کے پیغام میں خیانت نہیں کرتے ہیں. نمبر تین, رسولوں کی دعوت کے سلسلے میں ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ رسول مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں. ایسا نہیں آیا لو جاؤ کرنا ہے وہ جو کرنا ہے کرو, اچھے کا اچھا برے کا برا, ایسا نہیں ہوتا ہے. رسول کے دلوں میں خود ہمدردی ہوتی ہے بندوں کے لیے, خیر خواہی جس کو آپ کہیں, جس کے لیے ایک لفظ نصح یا نصیحہ, بھلا چاہنا, اچھا چاہنا, ہمدردی. ہمدردی پوسٹ مین کو آپ سے ہمدردی ہوتی ہے, وہ پیغام پہنچا رہا ہے, اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ کو تار آیا کوئی مر گیا, یا آپ کو گھر آپ کا نیلام ہو گیا کا خط آیا, یا آپ کا کوئی بڑی مصیبت دھمکی کا خط ہے, اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. لو تم, تمہارا مسئلہ تم جان, تمہارا کیا ہوگا سے اس کو مطلب نہیں ہے. لیکن رسول کا معاملہ بہت آگے کا ہوتا ہے, رسول کو اس سے بڑی ہمدردی ہوتی جس کو پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کا برا نہ ہو, یہ جہنم میں نہ جائے, یہ دنیا میں بھی تکلیف نہ اٹھائے, اور بندوں کی راحت, بندوں کی خیرخواہی, یہ رسول کے مزاج میں ایک بہت ہی عمدگی, للہیت تو ہے اسی کے ساتھ میں غمخاری, اور یہ ساری چیز ان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے یہ ان کی زندگی میں ایک الگ رنگ پیدا کر دیتی ہے. ایک آدمی ہے, سامنے والا انکار کر رہا ہے, لیکن انکار میں اس کا نقصان ہے, اور یہ اس کا بھلا چاہتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ وہ انکار کرے, یہ چاہتا ہے کہ مانے. تو اس کے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ ایک بہت ہی اونچی چیز ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ مانے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھلا چاہتا ہے. اگر بھلا نہیں چاہتا ہے لو, وہ کہے گا میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے جاؤ گڑے میں, مجھ کو کیا کرنا ہے, مجھ کو کیا کرنا ہے, نہیں ماننا ہے تمہارا برا ہوگا. یہ قانون دا کا معاملہ ہوتا ہے, بھائی میرا کام اوپینین دینا ہے, لیگل ایڈوائزر میں ہوں آپ کا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, میں ہم کو ایسے ہی کرنا, آپ کی مرضی, میں بری ہوں. یہ لیگل ایڈوائزر ہے. رسول لیگل ایڈوائزر نہیں ہوتے ہیں, رسول خیر خواہ ہوتے ہیں. نہیں نہیں ایسا مت کر, تیرا نقصان ہوگا اس میں. نہیں نہیں میں تو ایسا ہی کروں گا. ارے ادھر آ ذرا سن, مت جا وہاں پہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی, اور جب اس آگ نے اپنے اطراف کو روشن کر دیا تو پتنگے اس میں کودے چلے جا رہے ہیں. آگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پتنگے اس میں گرنا شروع ہوتے ہیں. میں تمہاری پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں, کھینچ رہا ہوں اس آگ سے بچانے کے لیے, اور تم ہو کہ آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. یہ جو مثال ہے, یہ مثال رسول کے کردار کو بتاتی ہے کہ قوم مجنون ہوتی ہے, پاگل ہوتی ہے, قوم کو اچھا برا اپنا نہیں سمجھتا ہے, قوم خود کوشش کر کے آگ میں کودتی ہے کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں. رسول کو اللہ کے دیوے علم کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں ان کا برا ہے, اور رسول نہیں چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے, تو رسول اس کی مرضی کے خلاف اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے, مت جا ادھر, آگ میں جائے گا تو, جہنم میں جائے گا تو. یہ جو چیز ہے, یہی وہ چیز ہے جو واقعی دائی کو قیمتی بناتی ہے کہ مدعوؤں کے چاہت کے خلاف اس کو بچانے کی کوشش کرنا. ایک بچہ آپ کا بچہ ہے, آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا, آپ کیا کریں گے؟ کودنا ہے تجھ کو, ٹھیک ہے جا, دیکھا ہم اس کو بعد میں بولنا نہیں, ایسا کریں گے آپ؟ اجنبی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ ایسا کریں, بھائی دیکھو تمہارا, تم دیکھ کے لو, کودنا ہے تو کودو آگ میں, بعد میں بولنا نہیں, بتایا نہیں تھا. لیکن آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کرو گے؟ نہیں. آپ کا بچہ جا رہا ہے, فینس ہے, ٹیرس پہ ہے, یا پہاڑ پہ آپ کہیں گئے ہیں گھومنے کے لیے, یا آگ میں ہوا, کرنٹ میں, کہیں ہاتھ ڈالنے کی کوئی, ارے ذرا تو, اگر وہ نہیں سن رہا ہے آپ پیچھے دوڑتے ہوئے جاؤ گے, پکڑ کے کھینچ کے لاؤ گے اس کو, آپ اپنی چائے کی پیالی پھینک دو گے, کپ ٹوٹ گیا چلے گا, لیکن میرا بچہ ہے وہ, اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو چیز ہے, یہ اس کو ہمدردی بولتے, اس کو خیرخواہی کہتے ہیں, اور یہ رسولوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو قوم کی دی ہوئی تکلیف برداشت کرنے پر ان کو تیار کرتی ہے, تکلیف برداشت کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا ذکر کیا, ہود علیہ السلام کا, اور ان کا قول ذکر کیا جو انہوں نے قوم سے کہا تھا. کیا کہا؟ ابلغکم رسالات ربی, میرا کام میرے رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کا تم کو پہنچانا ہے, بس نہیں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمین, اور میں تم کو پیغام پہنچا رہا ہوں لیکن میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, میں امانت دار ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں, میں خیانت نہیں کر سکتا. تم سمجھ رہے ہو قوم ایک راستے پر چل رہی ہے, کیا نیا لے کر آ گیا, کیوں درار ڈالتا ہے ہمارے اندر, کیوں پریشان کرتا ہے ہم کو, نئی نئی چیزیں لا رہا ہے, کیوں کنفیوز کر رہا ہے ہم کو, کیوں لوگوں میں اختلاف پیدا. کیونکہ رسول کی جب دعوت آتی ہے تو دو لوگ ہو جاتے ہیں, ماننے والے, نہیں ماننے والے, اور ماننے والے, نہیں ماننے والوں میں ایک نہ ختم ہونے والا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. قوم اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہے؟ دائی کو, رسول کو. اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, جب سے اس نے دعوت دینا شروع کی سب اچھے خوش خوش تھے, مل جل کے گلے ملتے تھے, اب گریبان پکڑنے لگ گئے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میں چھپا نہیں سکتا ہوں, مجھ کو بتانا ہی پڑے گا. کیوں؟ امین, میرے ذمے ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے, تم کیا کرو گے, تم لڑو گے, اختلاف ہوگا, مجھ کو بتانا ہی ہے, اس لیے کہ مخلوق کا بھلا اس میں, اور میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں, میں چھپا کے نہیں رکھ سکتا ہے. تم کو برا لگ رہا ہے لیکن بتانا ہی پڑے گا. اس کا اس میں دو وجہ سے, دیکھیے دو صفت اللہ نے بہت عمدہ آیا تھا, یہ دائی کے پورے کردار کو دو صفات میں اس میں جمع کیا گیا ہے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمین, امین اللہ کی نسبت سے, ناصح مخلوق کی نسبت سے, اللہ کی امانت ہے, تم کو اچھا لگے برا لگے پہنچانا پڑے گا مجھ کو, میں چھپا کے نہیں رکھ سکتا اس کو, میری پکڑ ہوگی اگر نہیں پہنچاتا ہوں تو. اللہ کی نسبت سے مجھ کو ایک امانت سپرد ہے میرے, مجھ کو دینا ہی پڑے گا اس کو, میں اس کو چھپا نہیں سکتا, تم کو برا لگ رہا ہے اس کے لیے. اور دو, میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں, مجھ کو معلوم ہے تم ایسا کر رہے ہو اس میں تمہارا نقصان ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مجھ کو بتانا ہی پڑے گا. اگر اللہ کی طرف سے پہنچانے کا حکم نہ بھی ہو تو رسول اگر علم اللہ کی طرف سے آ جائے اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے ہیں جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کا نقصان سکتے ہیں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. ایک ڈاکٹر ہے پاگل خانے کا، اب پاگل کو پکڑے، پاگل کیا کر رہا ہے؟ لات مار رہا ہے اس کو، اس کا انجیکشن اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے کان پکڑ کے کھینچ رہا ہے، بال کھینچ رہا ہے. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ لے جاؤ اس کو، میں نہیں کرتا اس کا علاج. ایسے رہتے کہ لوگ پاگل ہی ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے، بولا میں انجیکشن نہیں لوں گا. ڈاکٹر کیا بولتا؟ چار وارڈ بوائے کو بلاتا، آؤ ادھر پکڑو اس کو، دو ہاتھ دو پاؤں، اور اس کو انجیکشن دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے، یہ پاگل ہے، اس کو کیا معلوم ہے، اس کو کیا معلوم ہے اس کا بھلا برا کس میں ہے. ڈاکٹر کو تو معلوم ہے، وہ لات کھائے گا اس کی، اس کا چشمہ پھوڑ دیا اس نے، لیکن میرا کام ہی اس کا کام لات مارنا ہے مجھ کو، لیکن میرا کام اس کو لات مارنا نہیں ہے. میرے میں اس میں فرق کیا رہے گا؟ یہ پاگل ہے، میں پاگل ہوں؟ نہیں، میں جانتا ہوں اس کا بھلا اس میں، اس کو نہیں معلوم اس کا بھلا کس میں. میرا کام اس کا علاج کرنا ہے، میں اس کی گالی کو نہیں دیکھوں، میرے منہ پہ تھوک رہا ہے وہ، پاگل ہے وہ، اس کو کیا معلوم ہے. جب اچھا ہو جائے گا بولے گا بہت بہت شکریہ، اس تب معلوم پڑے گا، اس دعا دے گا وہ. یہ جو مزاج ہے یہ دائی میں ہونا چاہیے، انبیاء میں یہ مزاج ہوتا ہے. وہ ساری تکلیفوں کے باوجود مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور یہ خیر خواہی دو طرح کی ہوتی ہے. خیر خواہی اچھا کیا نا میں نے تمہارا، بولو ابھی تھینک یو. ایک خیر خواہی ایسی ہے بھلا چاہنا بدلے کے لیے، ایک خیر خواہی یک طرفہ ہوتی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور تھینک یو بھی نہیں چاہتے، شکورا شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم کو، بدلہ بھی نہیں چاہیے اور ہم کو ٹینجیبل بھی نہیں انٹینجیبل بھی نہیں، مادی فائدہ بھی نہیں چاہیے اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو رسولوں کا یہ حال ہوتا ہے، اسی لیے کیا کہا یہاں پہ، ابلغکم رسالات ربی، یہ ایسی آیتیں ہیں، اس کو اتنا ہے نا تھوڑا سمجھانا، ان کا حق چھیننا ہے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام، جو پیغامات میری طرف میرے پاس آئے ہیں، میرا کام کو پہنچانا ہے. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. کیوں پیچھا پڑ رہا ہمارا؟ بول دیا نا ہم کو نہیں ماننا ہے. ارے میں بار بار کیوں آتا ہے ہمارے پاس، بار بار کیوں سمجھاتا ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ارے بھائی سنو، مانو میری بات کو. اسی لیے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، چہرے پہ کپڑا دیکھنا بھی نہیں، اس کی صورت جب دیکھے جب پیچھا پکڑ لیتا ہے. کبھی اپنے آپ کو چھپا کے نکل جاتے تھے پہچانا تو، ارے کیا ہوا میں اس دن بتایا تھا کچھ، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، پیچھا پکڑتا ہے ہمارا، چہرہ چھپا کے نکل جاتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. تو یہ رسول کا یہ مزاج، دو چیزیں یاد، یہ دائی جس میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں واقعی وہ دائی ہے. امانت داری، حق پہنچانا ہے، چھپا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو کام ہے، ڈیوٹی ہے میرے اوپر. دو، بھلا چاہنا ہے اس کا. یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جائیں، اللہ کی نسبت سے امانت اور بندوں کی نسبت سے رحمت، ان کی نسبت سے یعنی ان کی خیر خواہی، تو یہ دو چیزیں جمع ہونا ضروری. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 68 ہے. تیسری چیز یہ تھی. چوتھی چیز، مدعو پر رحم، یہ اسی کا حصہ ہے، خیر خواہی بھلا چاہنا اسی کا حصہ ہے. مدعو پر رحم کرنا، رحمت، دل میں رحمت ہونا، نرم دل ہونا. مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اب بھی وہ منظر میری نگاہوں میں ہے، وہ منظر میرے سامنے ہے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یہ کہہ رہے تھے، کیا یحکی نبی من الانبیاء، آپ کسی نبی کا تذکرہ کر رہے تھے. ضربہ قومہ فادموہ، ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا مارا پیٹا کہ ان کو لہو لہان کر دیا، خون آلود کر دیا، اتنا مارا نبی کو، قوم نے نبی کو مارا کہ خون خون کر دیا ان کو. لیکن وہ یمسح الدم عن وجهه، اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ نبی ایسا تھا کہ وہ اپنے چہرے سے، منہ پہ مارا ہوگا تبھی تو، سر میں مارا ہوگا تبھی تو خون نکل رہا ہے نا، اپنے چہرے سے نبی خون پہنچتے پہنچتے کیا کہہ رہے تھے، وہ اللہ سے کیا کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں. میں نبی ہوں، بہت اونچا مرتبہ ہے، اس کو میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مجھ کو زخمی کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں، تیری عدالت میں بہت سنگین چیز ہے، یہ عذاب کے حقدار ہیں، اے اللہ لیکن معاف کر دے ان کو. اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، ان کو معاف کر دے. کیوں؟ فإنهم لا يعلمون، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، قوم کے غلط رد عمل کے باوجود متاثر نہیں ہونا، ان کے لیے دل میں ہمدردی باقی رکھنا، ان پر رحمت شفقت، جانے دو انہوں نے غلط کیا لیکن اللہ پھر بھی ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو سیدھے راستے پہ اللہ لیا. یہ جو ہے یہ بھی چیز نبیوں کی ایک خصوصی صفت ہے، کہ ایک تو یہ کہ پیغام میں وہ خیر خواہی کے بھلا چاہ کے کرتے ہیں، لیکن کتنے خیر خواہ ایسے ہوتے ہیں، کوئی آدمی آیا بھلا چاہتے ہوئے، گر گئے آپ، اٹھانے کے لیے آیا آپ کو، اے بھائی چھوڑ دو، جاؤ اپنا کام کرو، ٹھیک ہے میں اپنا کام کروں گا، نکل گیا، میں آپ ہی کے لیے آیا تھا، آپ کو نہیں چاہیے تو کیا کروں میں، خیر خواہ وہ تھا لیکن بدسلوکی پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے تم تو جانو تمہارا کام جانے. نبی ایسے نہیں ہوتے ہیں، قوم خیر خواہی کے باوجود کیا کرتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے، اتنی بدسلوکی کرتی ہے کہ نبی کے ساتھ دشمنی پر اتر آتی ہے اور دشمنی میں حدیں پار کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی ایسے رحم والے ہوتے ہیں کہ اس سے اثر نہیں لیتے ہیں، اس سے اثر نہیں لیتے ہیں، اس لیے کیا خون پوچھ رہے ہیں اور چہرے سے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے پاس صفائی دے رہے ہیں. دیکھیے کتنی اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کے پاس قوم کی، ظالم قوم کی سفارش کر رہے ہیں. ہاں جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، اس میں فرق یاد رکھیں، آپ کو بعض آیتیں ایسی ملیں گی نبی نے دعا کی اللہ غرق کر ان کو، اب آپ سوچیں گے کہ یہ آیت وہ آیت ٹکرا رہا ہے، یہ الگ الگ ہے، یہی نبی تھوڑے غصے والے تھے. نبی کو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے اب ان کو ہلاک کیا جائے گا، اب یہ ماننے والے نہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جب کنفرم نیوز ہو جاتی اللہ کی طرف سے تو پھر اب ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ماننے والے. جب نبی کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر نبی کہتا ہے اللہ غرق کر، پھر جب ہونے والی نہیں ہدایت تو اب غرق کر دے، ہونے والا نہیں کچھ. جیسے مثال کے طور پر ابلیس کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں اپنے کو، کہ جہنم میں جائے گا طے ہے. اب کوئی غریب مسکین تھوڑی حکمت اپنی استعمال کر کے کہ اللہ ابلیس کو بھی معاف کر دے تو غلط ہوگا یہ، کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کے بارے میں معلوم ہے وہ ایمان نہیں لائے گا. تو جس کے بارے میں وحی کی بنیاد پر قطعی علم ہو جائے ایمان نہیں لائے گا، یہ کبھی ایمان پر اس کا خاتمہ ہونے ہی والا نہیں ہے، یہ کفر پر ہی مرے گا. اس کے بارے میں نبی ہمدردی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے نبی اس کا دشمن ہوتا ہے. ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت، لیے دشمنی. جہاں نبی ہمدرد ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، جہاں نبی ہمدرد ہوتا ہے قوم کا، وہاں وہ غیرت مند بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے غیرت والا ہوتا ہے. اللہ کو نہیں چلتا نبی کو بھی نہیں چلتا، اللہ کو نہیں پسند, نبی کو بھی نہیں پسند, پچائے کتنا قریبی ہو نبی کو نہیں پسند. حضرت عائشہ کتنی محبوب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی کون؟ حضرت عائشہ. لیکن گھر کے اوپر پردہ لگا دیا, کیسا؟ تصویر والا. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, گھر میں نہیں گئے, غصے سے باہر کھڑے. حضرت عائشہ ڈر گئی, کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ناراضگی, یہ نبیوں میں, کیونکہ یہ ایمان کا کمال ہے. تو جب معلوم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص ہدایت پر نہیں آئے گا, یہ اللہ کا دشمن ہے, تو پھر نبی اس کے لیے, نبی اس کے خود دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا تو وعدے کی وجہ سے تھا, جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے برات ظاہر کر دی, میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہمدردی اور رحمت یہ نبیوں میں ہوتی ہے. نمبر پانچ, پانچویں صفت, نبی اللہ پر کامل درجے میں بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. نبیوں کی نگاہ اپنی استعداد, ماننے والوں کی تعداد یا وسائل پر نہیں ہوتی ہے. میں بہت پاورفل ہوں, نہیں. میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں, نہیں. میرے پاس اتنا سب کچھ ہے, نہیں. نبیوں کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ پر, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی نصرت پر. نبی کسی اور چیز پر, کسی خارجی چیز پر اللہ کے سوا اعتماد نہیں کرتے ہیں, وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے نبیوں کا حال, رسولوں کا حال اللہ نے بیان کیا, اور ان کا جملہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, سورہ ابراہیم. قرآن آپ پڑھیں, قرآن اتنی عمدہ کتاب ہے کہ جس سے بہتر کا تصور جہالت ہے, بلکہ کفر ہے. قرآن ایک دم عمدہ کتاب ہے, بہترین کتاب اگر کوئی آدمی پڑھے تو وہ قرآن ہے. اور قرآن میں, قرآن کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. سرسری پڑھے جیسا تراوی والا قرآن, تو اس سے کیا ملے گا آدمی کو سوائے ثواب کے؟ کیا ملے گا؟ لیکن ایمان اگر چاہیے ثواب کے ساتھ, دو قسم کے لوگ ہیں, قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ثواب اور ایمان کے لیے, تو واقعی وہ پڑھنا الگ پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا پڑھنے کی توفیق دے کہ ایک آدمی قرآن کو پڑھے, قرآن کی تفسیر اس میں تدبر کے ساتھ, اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے غور و فکر کی, تو اس سے نصیحت لے قرآن سے. واقعی قرآن بہت جامع کتاب ہے, کم آیتیں ہیں, حالانکہ کم نہیں ہو, یعنی کم چیزوں میں, کم آیتوں میں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. رسولوں کا جملہ اللہ نے بیان کیا, رسولوں کو ستایا لوگوں نے, تو رسولوں نے کیا کہا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12, ایک ہی آیت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ رسولوں نے کہا اپنی قوم سے, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, ہم بھلا اللہ پر کیوں بھروسہ نہ رکھیں, اللہ پر ہم کیوں اعتماد نہ کریں, اللہ پر ہم کیوں توکل نہ کریں, جبکہ وہی تو ہے جس نے ہم کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے, وہی تو ہے جس نے ہم کو راہیں سجھائی ہیں, اس نے ہم کو گائیڈ کیا, ہم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے, آپ کو معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہے, ولیکن جعلناہ نوراً, ہم نے آپ کو نور دیا ہے, اس قرآن کو آپ کے لیے نور بنایا ہے. تو نبی کو خود معلوم نہیں تھا, تو رسول کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ پہ کیوں بھروسہ, ہمارے پاس جنت کا راستہ جاننے کا کوئی راستہ ذریعہ نہیں تھا, اللہ نے اپنی طرف سے ہم کو دیا ہے. جو راستہ بتاتا ہے وہ راستہ چلنے میں مدد ضرور کرے گا, جس نے یہ راستہ بتایا, جس نے جہنم سے کیا, اس میں کیا ہے؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, میں آگے بھی ایک آیت بیان کروں گا جو اس کی جڑنے والی آیت ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں, ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے. اب کوئی بول سکتا کہاں ہے مدد؟ جیسے نوح علیہ السلام جب سب آیتیں قرآن کی واقعات وغیرہ سب جڑتے ہیں آپس میں، دیکھنے آنا چاہیے آدمی کو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کشتی بناؤ. نبی کیا کرتا؟ جو اللہ نے بولا وہ کرنے کا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. اب قوم آتی جاتی تھی کام دھندے کے لیے، ادھر سے جا رہے ادھر گاؤں کو جا رہے، گزرتے تھے ادھر سے دیکھتے تھے کشتی بنا رہے، پانی کا ہے پانی کا، اتنی بڑی ناؤ بنا رہے حضرت. بولے دیکھو اتنی دن دعوت دیے آپ، معاملہ ان کا بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیے، عقل خراب ہو گئی. مذاق اڑاتے تھے، آتے جاتے مذاق اڑاتے تھے. کیا بولے دعوت دیے چھوڑ، اب دوسرا جاب شروع ہوا کیا؟ اب کشتی بنانا شروع کی. دیکھو کیا ہوا ان کو حضرت کو. تو جو آتے جاتے تھے اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے. جب پانی شروع ہوا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، پانی پانی سب طرف سے ہوا، تب قوم کی سمجھ میں آئے کہ واقعی کشتی صحیح تھی. نبی کو معلوم ہوتا، ابھی پانی نبی کو دکھ رہا ہے کیا؟ نبی نے دیکھا؟ قوم نے دیکھا پانی؟ نہیں. نبی نے دیکھا؟ نہیں. لیکن نبی کو معلوم، اللہ نے پانی بولا ہے نا کشتی بناؤ، پانی اللہ دینے والا ہے، وہ ہم کو دیکھنا نہیں، جو اللہ نے بولا ہے وہی کرنا ہے ہم کو. تو نبی کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کنارے تک پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون صاحب آ رہے ہیں پوری فوج کے ساتھ میں، اب تو گئے کام سے، اور قوم بھی دیکھ رہی ہے پیچھے فرعون آ گیا. انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے ہم لوگ، پکڑے گئے. انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے، ابھی گئے کام سے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، یہدین سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ بتائے گا، وہ گائیڈ کرے گا اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، مجھ کو راستہ بتائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ آسا آپ نہ مارو دریا پر. موسیٰ علیہ السلام کیسا کچھ نہیں، فوراً اللہ نے کہا ہے کرنا ہے. آسا پانی پہ مارا، راستہ بن گیا. رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ جس نے جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا، دنیا کی تکلیف سے بچنے کا راستہ وہ نہیں بتائے گا. سمجھ میں آیا؟ مصیبتوں میں آدمی سوچتا ہے اس کا سولوشن کیا ہے، کیسے سالو ہوں گا یہ. تو جس نے جہنم سے بچنے کا سولوشن دیا اسلام دین، وہ دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کا سولوشن نہیں دے سکتا ہے. تو قوم کہتی تھی تمہارا کون ہے بچانے والا، بتاؤ ہم کو سپورٹ کہاں ہے تمہارا. بولتے ہیں ہمارا بھروسہ اللہ پہ، اللہ بچائے گا ہم کو، اللہ مدد کرے گا. کون ہے تمہارا مدد کرنے والا؟ آدمی آئے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ ہی کی تلوار لے کے، کون بچائے گا؟ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ. یہ جو توکل ہوتا ہے نبی میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا حق کیا ہے جاننے کا، ہم کو نہیں معلوم تھا صراط مستقیم کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا جنت جہنم پوری تفصیل، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اللہ نے جب خود اپنی طرف سے ہم کو راستہ بتایا، جب اس بڑی مصیبت سے بچنے کا راستہ اس نے بتایا ہے، تو چھوٹی مصیبت ہے، اس سے کیوں نہیں بچائے گا؟ جس نے جہنم سے بچنا ممکن کیا، وہ دنیا سے بچنا ممکن نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہ کریں جبکہ وہی تو ہے جس نے ہم کو راستہ بتایا ہے، اس نے گائیڈ کیا ہم کو. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور دیکھو تم جو تکلیف ہم کو دے رہے ہو اس پر ہم یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ، یہاں پر لام التاکید ہے، نون التاکید ہے. عربی زبان میں جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں پکے کے لیے آتے ہیں، ہم تو کریں گے کریں گے صبر تمہاری تکلیف پر، تم شک میں مت رہو، ہم صبر، ہمارا ایک ہی آپشن ہے، ہم صبر کریں گے. کیونکہ اللہ کی طرف سے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک ہماری طرف سے تم کو نیا حکم نہ آئے تم نے صبر کرنا ہے. وہ نیا حکم یا تو جنگ کا ہوتا ہے یا تو ہجرت کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کیا تھا؟ الم ترى الى الذين كفوا ايديهم, ہاتھ روک کے رکھو, صبر کرو, پھر حکم آیا اب 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 پٹائی کرو ان کی. تو ایک تو حکم جنگ کا آتا ہے اور کبھی ایک حکم آتا ہے ہجرت کا, اے موسیٰ رات و رات نکل جاؤ, فرعون تمہارے پیچھے آئے گا, ٹھیک ہے, اور وہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. لوط علیہ السلام کو حکم آیا اور کئی اس طرح سے واقعات ہیں. تو نبی کو حکم ہوتا ہے صبر کا, اس لیے کیا کہا, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, تم جو تکلیف ہم کو دیتے ہو, اذیت ہم کو دیتے ہو, ہم تو بس اس پر صبر ہی کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے, اعتماد کرنے والوں کو, اعتماد رکھنے والوں کو, توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی جملہ کیا ہے یہ, اگر تیرے کو بھروسہ کرنا ہے تو صحیح جگہ بھروسہ کر, اللہ پہ بھروسہ کر. توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہاں دو چیزیں ہیں, یا آدمی سوچے گا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہم کو راستہ بتایا. دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, دوسرے اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. مخالفین کے بالمقابل اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں نبیوں کو دی جاتی ہیں. کبھی ان کی طرف سے چال بازی ہوتی ہے, اللہ نکلنے کا راستہ بتاتا ہے, کبھی وہ مقابلے پر آ جاتے ہیں, اللہ اپنی طرف سے مدد بھیجتا ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ہدایت اور نصرت, دونوں کا وعدہ اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے کیا ہے, اور نبیوں کی طبیعت میں دائی سے بھی کیا ہے. حق کے دائی کے لیے دونوں چیزیں ہوں گی, اس کو صحیح فہم کی توفیق ملے گی, مشکلات میں مسائل میں صحیح ڈسیجن کی توفیق اس کو ملے گی, اس کو گہری سمجھ ملے گی, کیونکہ صبر کے ساتھ میں ہدایت جڑی ہوئی ہے, صبر کے ساتھ میں نصرت جڑی ہوئی ہے. کیسے؟ صبر کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, دونوں چیزیں حدیث میں ہیں, الصبر ضیاء, مسلم کی حدیث ہے, صبر روشنی ہے. کیسا روشنی ہے؟ جب آدمی صبر کرے گا, جو آدمی غصے میں ہے, جو آدمی پریشانی میں ہے, جو مصیبت میں ہو, کیا اندھیرے میں ہوتا ہے, لیکن جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے فہم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھنے کی استعداد اس میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ صحیح اور غلط کو, راستے کو اور گڑھے کو دیکھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. صبر سے ایسی روشنی انسان کو ملتی ہے جس میں وہ صحیح فیصلہ لے سکے, تو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. اللہ کی طرف سے ایک آدمی جب اللہ کی شریعت پر, اللہ کے حکم پر جمتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے مزید ہدایت اس کے لیے آتی ہے, گائیڈنس ملتا ہے اس کو, توفیق ملتی ہے, صحیح فہم اس کو ملتا ہے. تو ایک تو ہے صحیح فہم, صبر کے ساتھ میں انسان کو روشنی اور جلا ملتی ہے, اس کے فہم کو مزید نور ملتا ہے. دو, اللہ کی مدد ملتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, ان النصر مع الصبر, اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک چیز ہے ہدایت, رہبری, اور ایک چیز ہے نصرت اور مدد, اور یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں صبر اور استقامت کے ساتھ میں. تو نبی جب اپنے مقصد پر جم جاتے ہیں, قوم کی طرف سے تکلیف آتی ہے, پھر بھی صبر کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے رہبری اور نصرت آتی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا, دونوں چیزوں کو اللہ نے یہاں پر جمع کر دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اے نبی, ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم رکھے ہیں, جو بھی نبی تھا اس کے لیے اس کے دشمن تھے جو مجرم تھے, اللہ کے ہاں وہ مجرم تھے, تو ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں, تو وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, تیرا رب ہدایت کے لیے اور نصرت کے لیے کافی ہے. دو چیزیں یہاں اللہ نے پھر جمع کر دی کہ تیرا رب ہے جو راستہ بتائے گا کیا کرنا ہے, صحیح گائیڈنس دے گا, صحیح ڈیسیجن کے لیے توفیق دے گا, رہبری اللہ کی طرف سے آئے گی. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور جب مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد بھی اللہ بھیجے گا, راستہ بھی بتائے گا, اور راستے میں رکاوٹ اگر آئے تو اس رکاوٹ کے بالمقابل مدد بھی بھیجے گا. تو ہدایت اور نصرت دونوں چیزیں اللہ نے یہاں پر بھی جمع کی. تو رسولوں کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے, اسی لیے کیا کہتے ہیں, وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا, ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہم کو راستے سجھائے ہیں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گائیڈ کیا ہے, ہدایت دی, دین کی ہدایت دی, صحیح توفیق دی, صحیح فہم دیا, صحیح فیصلوں کی استعداد دی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آغَيْتُمُونَا, تم جو کچھ تکلیف ہم کو دو گے ہم اس پر صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور بھروسہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اگر کوئی بھروسہ کرنا چاہے, اعتماد رکھنا چاہے مسائل کے حل میں, وسائل کی قلت کے وقت, مخالفین کے ہجوم کے وقت میں, اور دعوت میں رکاوٹوں کے مقابلے میں, اگر کسی کو بھروسہ کرنا ہے تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اپنی طاقت پر نہیں, کثرت پر نہیں, صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. سارے سہارے عارضی ہیں, کمزور ہیں اور ڈپینڈنٹ ہیں, وہ خود کسی اور چیز پر ٹکے ہوئے ہیں, اللہ کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اے نبی آپ اس ذات پر توکل رکھیے جو زندہ ہے, اس کو موت نہیں ہے. تو اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا یہ نبیوں کے یعنی کمالات میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سخت سے سخت مواقع پر بھی ڈگمگاتی نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے کہ مصیبتوں میں بھی نبی اپنے مقصد سے ٹس سے مس نہیں ہوتے, جمتے ہیں اس کے اوپر. کیوں؟ اللہ پہ بھروسہ ہے, وہ بتائے گا کیا کرنا ہے, وہ مدد بھیجے گا جب مدد کی ضرورت ہوگی. یہ چیز دائی میں بھی ہونا چاہیے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے آگے دیکھتے ہیں, نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں قوموں کا رد عمل کیا ہوا. نمبر ایک, مذاق اڑانا. اس کو آج مکمل ہی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی چوتھا ہفتہ ہمارا ہے. اس کا لوگ بھی بولیں گے یہ رسول نبی ختم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ کتنا اہم موضوع آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. یہ دائی کے لیے ایک یعنی یہ موضوع میں سمجھتا ہوں ایک مختصر انسائکلوپیڈیا ہے. نبی کو سمجھنا ہے, دائی کے لیے نبی اور رسول کے بارے میں جاننا گویا دعوت کے لیے ہدایت اخذ کرنا ہے, کیونکہ وہی تو دائی تھے, واقعی دائی وہ تھے. تو نبی کو سٹڈی کرنا, رسول کو سٹڈی کرنا, کامل دائی کو سٹڈی کرنا ہے. تو یہ موضوع دعوت میں اس دور میں خصوصاً بہت اہم ہے. بہرحال اب یہ ایسے تھے نبی, اب قومیں کیسی ملی ان کو, ذرا ان کو بھی دیکھتے ہیں. قوموں نے کیا کیا؟ نمبر ایک, نبی اتنا سیریس کہ یہ جہنم میں جائے گا, بچاؤ اس کو, اور قوم نبی کی اس سیریسنس پر مذاق اڑاتی ہے اس کا. اسی لیے اللہ نے پہلی چیز کیا بیان کی, یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, بندوں کا حال بڑا حسرت کے لائق ہے, افسوس کی جیسا ان کا حال ہے کہ کوئی ان کو دیکھے تو حسرت کرے گا, افسوس کرے گا ان کے اوپر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس رسول کے ساتھ استہزاء کی, اس کا مذاق اڑایا. مذاق کیوں اڑاتی ہے قوم؟ رسول کی دعوت قوم کے دھارے سے ہٹ کے ہوتی ہے. اگر واقعی قوم صراط مستقیم پر تھی تو رسول کی ضرورت تھی؟ رسول اتنی بگڑی کہ اسلام کے بیسکس میں ہی بگڑ گئی, بنیادی معاملات میں بگاڑ آ گیا, عقائد میں, عبادات میں, سماجی ڈھانچہ پورا بگڑ گیا. اب رسول اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے قوم جب بگاڑ کو صلاح اور بگاڑ کو ہی ہدایت سمجھ لیتی ہے تو رسول آتے ہیں. اب رسول کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. تو جس چیز کو لوگ مان چکے ہوں اور ان کے لیے وہ سالڈ ٹروتھ ہو جائے، پکی حقیقت ہو، مانی ہوئی حقیقت ہو، اب اس کے سامنے آ کے کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تو آدمی کیا کیا مذاق کر رہا ہے، پھر کوئی پاگل کیا بول رہا ہے، ذرا سنیں گے اس کو. تو قوم جب ایک چیز کو ایک دم ہی مان لیتی ہے، اسی کو سچ سمجھ لیتی ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب لوگوں میں، اب دیکھیے استہزاء کی دوسری وجہ، ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ جب ایک انسان اپنے کو کسی کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا دکھائی دے، اپنے آپ کو دیکھے اس کے مقابلے میں میں چھوٹا ہو رہا ہوں، اس کی بات ایک تو وہ لوگ جو بے عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جن کو وہ غلطی دکھائی دیتا ہے، ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق اس کو یاد رکھیے، یہ میں بار بار بولتا ہوں کیونکہ یہ پڑھا لکھا دور ہے اس لیے بولنا پڑتا ہے. ایک آدمی ان پڑھ ہے اور ایک آدمی جاہل ہے، دونوں ایکول نہیں ہیں. ان پڑھ آدمی بہت علم والا ہو سکتا ہے اور بہت پڑھا لکھا آدمی جاہل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، وما كنت تتلو من قبل من كتاب، آپ اس سے پہلے کچھ پڑھتے نہیں تھے، وما تخطه بيمينك، اور آپ کچھ لکھتے بھی نہیں تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، لیکن آپ علم کے اعتبار سے آپ کیا تھے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان پڑھ تھے لیکن علم والے تھے. اور ابو جہل پڑھا لکھا تھا، اور آج بھی کتنے ابو جہل ہوتے ہیں، پڑھا لکھا لیکن جاہل. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان پڑھ بھی آدمی سمجھدار ہو سکتا ہے اور پڑھا لکھا آدمی بھی جاہل ہو سکتا ہے. تو قوم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ مطلب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے غلط ہے یہ، اور نبی ہی کا مذاق بناتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ قوم کے مفکر ہوتے ہیں، وہ قوم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. ایک نبی جب اچانک کھڑے ہو کے ان میں دعوت دینا شروع کرتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے، تو ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اچھا یہ بہت بھاری کیا، یعنی یہ جو بولے وہ صحیح، اس کے پاس سچائی، اور ہم کیا، ہم کے پاگل ہیں، ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑا، اس کے پیچھے چلنا چاہیے. تو ان کو نبی کے مقابلے میں، نبی کے کلام میں اور نبی کے کردار میں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ہے، لیکن بڑا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ نبی کی تعلیمات، نبی کے کلام اور نبی کی شخصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے اندر، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجی انسان کی ہوتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے، آدمی مذاق سے ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پاگل ہے، چھوٹا ہے تو، یہ کچھ بھی نہیں. تو ان کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں تاکہ ان کو مذاق کے ذریعے سے ان کی دعوت کو، سیریس معاملہ نہیں ہے یہ، کچھ تو پاگل آدمی کچھ بات کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ سوچنے کی چیز نہیں، کچھ کا کچھ ہی بول رہا ہے، مذاق اڑا کے ان کو چھوٹا بنا لے. تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل کا معیار ہی کھیل تماشا ہوتا ہے، یہ ہر بات کو مذاق بنا لیتے ہیں، وہ نبی کی بات کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمدن نبی کو چھوٹا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، نبی کا مذاق بناتے ہیں تاکہ کوئی آدمی ان کی بات کو سیریس نہ سمجھے. ہر دور میں ساتھ ہے، وہ کچھ ہیں وہ پاگل لوگ، کچھ بھی عقل نہیں ان کو، ایسا ایسا بولتے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ان کو معلومات. تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کسی کو پاگل، کسی کو بے وقوف، جاہل، ارے سیریس نہیں ہے کچھ بھی، چھوڑو اس کو، دھیان مت دو ادھر، ایسا کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو، عام انسانوں کو اس طرف جانے سے روکتے ہیں. یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے. تو ایک چیز نبیوں کو، رسولوں کو پیش آئی کہ ان کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے ان کا مذاق بنایا. آپ سوچیے، ایک آدمی ایک بہت ہی سیریس بات بولے، اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں, کیا بیتے گی کوئی آدمی کے اوپر. ایک آدمی کہے یہ عمارت گرنے والی ہے, نظر آنے والا ہے, ابھی ابھی نیوز آئی ہے, نکلو جلدی, پاگل ہو گئے, مذاق اڑا رہے, کتنا برا لگے گا. اور وہ کون ہے یہ بھلا چاہ رہا ہے کہ یہ نہیں مرنا چاہیے, یہ ملبے میں دبنا نہیں چاہیے, اس کی فکر کے بچائے ان کو کسی طرح, ارے یہ صحیح ہے, ارے پاگل ہو گئے, کتنا برا لگے گا اس, ارے مان رہے نہیں. تو نبی پر کیا بیتے گی جب نبی اتنی سنجیدگی کے ساتھ اندر سے کڑ کڑ کے دل سے ایک دم گہرائی سے کہہ رہا ہے ایسا نہیں, ایسا ہے, تم جو سمجھ رہے ویسا نہیں ہے, اور لوگ اس کو مذاق بنائے. ایک چیز یہ کہ قوم نبی کا مذاق اڑاتی. نمبر دو, نبی پر, رسول پر برے برے القاب لگانا, لیبلز لگانا. کیا کیا لیبل ہیں؟ پاگل, جادوگر, شاعر, کاہن, مجنون. مجنون کی اعتبار سے ایک تو یہ عقل خراب ہو گئی, دوسرے اس پر جن کا اثر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج کے لیے بھی آئے تھے ایک صحابی, جب آئے مکہ میں تو قریش نے کہا کہ وہ فلاں ہے, وہ جن لپٹا ہوا ہے اس کا. تو وہ سوچے چلو کچھ تو بھلا کام اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں جنوں کا علاج کرتا ہوں اور اچھے اچھوں کا میں نے علاج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی کچھ کلمات کہہ کے سنائے, تو وہ سنتے رہ گئے اور بار بار آپ سے ریپیٹ کرنے کے لیے کہا. آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ و نستعین, یہ آپ نے پڑھا. میں نے کہا واپس پڑھیے. آپ نے پھر سے پڑھ کے سنا, اور ایک بار سناؤ مجھ کو. اور ایک بار آپ نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے, میں نے جادوگروں کا کلام سنا ہے, میں نے بہت شاعروں کا کلام سنا ہے. یہ کلمات ایسے ہیں کہ سمندر کی گہرائی کو چھونے والے ہیں. لائیے ہاتھ, آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آئے تھے کائے کے لیے؟ علاج کرنے کے لیے. ان کا علاج کر کے آپ نے بھیجے ان کو. تو اس طرح کے لیبل لوگ لگاتے تھے, پاگل ہی ہے, پاگل ہی. نبی کو دیکھتے ہیں, نبی کی ڈیڈیکیشن جو ہوتا ہے, ایک آدمی کسی چیز میں اپنے آپ کو جب کھپا دیتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے برباد کر دیتا ہے. یہ فطری چیز ہے. آپ دین کا معاملہ نہیں ہے, آپ دنیا میں بھی دیکھیے, چاہے وہ سپورٹس کی فیلڈ ہو, چاہے وہ ڈسکوری والوں کی فیلڈ ہو, چاہے وہ بزنس ہو, ایک آدمی جب کسی چیز کو بہت سیریسلی لے لیتا ہے تو اپنے آپ کو اس میں کھپا دیتا ہے. بہت سارے لوگ جن کے نزدیک وہ اتنا سیریس نہیں رہتا ہے, ان کو اس طرح سے اپنے آپ کو اس میں کھپانا پاگلپن دکھائی دیتا ہے. کیونکہ جنرلی لوگ کیسے ہوتے ہیں بھائی, ایک ٹانگ ادھر رکھنے کا, ایک ٹانگ ادھر رکھنے کا, دونوں گاڑی میں بیٹھنے کا, دنیا بھی دین بھی, دنیا بھی آخرت بھی, بیچ میں رہنے کا, ایوریج پہ چلنے کا, ہمیشہ زیادہ سیریس لینے کا نہیں. قربانی والے دین پر عام انسان نہیں ہوتا ہے. نبی کی بیسکس کیا ہوتی ہے؟ قربانی, اپنا سب دین کے لیے قربان کرنا. اس لیے آپ دیکھیے دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا مال کھپا دیا, اپنے پورے اوقات آپ نے اس میں کھپا دیے. آپ ہر اعتبار سے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار رکھا دن رات. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, رات دن میں نے قوم کو دعوت دی ہے. مجموع میں جا کے, بازاروں میں, لوگوں تک ایک ایک کے پاس پہنچ کے, خیمے خیمے پہنچ کے. تو اس طرح سے جب اپنے آپ کو آدمی کھپا دیتا ہے تو بولتے پاگل ہوا گرے, پاگل تو نہیں, کیا حال ہو گیا اس کا, دیکھ کیسا اچھا خاصا بزنس میں تھا, کیسا اچھا خاصا دنیا دار تھا, کیسا اچھا خاصا عزت والا تھا, جب سے اس نے یہ کرا ایک دم پورا وہ صبح شام وہی اس کا پاگل ہی ہے, اس کے پیچھے پاگل ہو گیا یہ. تو یہ جو لقب ہے پاگل پن, یہ چونکہ ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو, نبی اپنے آپ کو اپنے مقصد میں کھپا دیتا ہے تو اس کو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے مشرکین صحابہ کو, یہود وغیرہ منافقین پاگل کہتے تھے. انؤمن کما آمن السفہاء, یہ پاگل لوگ جیسا, بے عقل لوگ جیسے ایمان لائے ہم ویسا ایمان لانا, کون کہتا تھا؟ یہ منافقین کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جب ایمان لائے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا, انہوں نے میرا اللہ کا ایسا نہیں کیا, انہوں نے اپنے پورے وجود کو, نبی پہاڑ سے کودنے کے لیے کہیں گے تو پہاڑ سے کودنے کے لیے تیار ہیں. بولے یہ تو دیکھو پاگل ہے، جو نبی بولا وہ کریں گے، نبی کے لیے تیر کھانے کے لیے ڈھال بنیں گے، پاگل ہی گئے. ارے اپنا سوچ، اپنے بیوی بچوں کا سوچ، اپنے فیوچر کا سوچ، کیا پڑ گیا ان کے پیچھے. تو یہ جو ہے، ایک آدمی کسی چیز کو بہت سیریسلی جب لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، تو بہت سارے پاگلوں کو وہ پاگل دکھائی دیتا ہے. پاگل خانے میں جو پاگل ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر پاگل دکھائی دیتا ہے. ایک آدمی جب دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتا ہے، تو جو آدمی دین کے معاملے بہت سیریس ہے اس کو مجنون کا نام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسولوں کو اور نبیوں کو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے. دو، ان کے القاب آپس میں متفق نہیں تھے. کچھ لوگوں نے پاگل کہا تو کچھ لوگوں نے جادوگر کہا. جادوگر کیوں کہتے تھے؟ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. کیا پلاتے ہیں معلوم نہیں، کیا پڑھ کے تھوکتے ہیں معلوم نہیں، کیا ان کے چھونے میں ہے معلوم نہیں. تو یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کی توجیہ وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے جو کسی چیز کے کمال کو فہم کی سطح پر نہیں سمجھ سکتا ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے چھڑی گھمائے تو چینج ہو گیا. عام انسانوں میں ایسا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل اسی لیول کی ہے. لیکن کسی آدمی کے دل میں حق جب سما جاتا ہے تو اس کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ طاقت کو وہ نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت اس کو معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جادوگری تو تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جادو کیا؟ ان پر جادو نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن گیا اور اس نے ان کے سانپوں کو نگل لیا، تو جادوگروں پر واضح ہوئے کہ واقعی یہ حق ہے، بدلنے میں دیر نہیں لگی. میدانی ہے، تھوڑا میٹنگ کر کے بولتے نہیں، فوراً آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون سامنے ہے، مجمع سامنے ہے، حق جب واقعی انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے، اس میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اس سر سے پاؤں تک ایک انسان بنتا ہے. یہ جو نیا انسان بنتا ہے، دور سے دیکھنے والا بولتا ہے چینج ہوا، اس نے کچھ تو جادو کیا، اتنے کم ٹائم میں چینج کیسا ہوا ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، حق ایسا ہی ہوتا ہے. اور واقعی جو آدمی حق کو حق سے، حق کے مطابق قبول کرتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. جو اپنے دل کے سارے دروازے حق کے لیے کھولتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. ایک دروازہ بن کر کے کھولتا جو، اتنے جلدی تبدیلی نہیں آتی ہے. واقعی جو دل کھول دیتا ہے حق کے لیے، چاہیے مجھ کو حق، حق سب سے بڑا میری زندگی میں، اس کی زندگی میں واقعی تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کو مخالفین، مشرکین، نبیوں رسول کے جو مخالف تھے، دشمن، وہ اس کو جادو سے تعبیر کرتے تھے. نبی کے کلام کا اثر، نبی کی دعوت کا اثر جو اتنا تیزی سے ہو جاتا تھا کسی انسان کے اوپر، اور ایک منکر ایک مبلغ بن جاتا تھا. تو یہ جو چیز تھی اس کو وہ جادو سے تعبیر کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور ان کو بڑا تعجب ہوا، لوگوں کو، نبی کے قوم کو، نہ ماننے والوں کو، ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا انہی میں سے آئے. جب انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا رسول ان کے پاس آیا، تو ان کو بڑا تعجب، ایسا ویسا ہو رہا ہے، انسانوں میں سے فرشتہ آنا چاہیے، آسمان سے اترنا چاہیے، یہ تو ہماری بیچ کا ہے، یہ تو ہم ہی میں سے ایک ہے. تو انہی میں سے جب ایک ان کو خبردار کرنے والا آیا، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، نہ ماننے والوں کو، اور انہوں نے کیا کہا؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. جب آدمی کی یقین میں کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یقین نہیں ہوتا ہے، تو آدمی خبر دینے والے کو جھٹلاتا ہے. سچی خبر کیا ہے؟ ماننا چاہیے، لیکن جب آدمی یقین ہی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر، تو بولنے والے کو ہی بولا کیا جھوٹ بات کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی آپ سے ابھی مل کے گیا اور فوراً فون آیا کسی کا، ارے اس کا انتقال ہو گیا، کیا جھوٹ بات کرتا، ابھی تو تھا میرے پاس. تو ایک انسان جب ایک خبر جب اس کے لیے ایک دم ہی ناقابل قبول ہوتی ہے تو بعض اوقات خبر دینے والے کو ہی جھوٹا قرار دیتا ہے. نبیوں کا حق ان کے لیے اتنا زیادہ مبغوض تھا کہ انہوں نے نبیوں کو ہی کیا کر دیا، جھوٹا کرا دیا. اس اعتبار سے نہیں کہ نبی سے جھوٹ کا ان کو تجربہ رہا ہو، نبی سے جھوٹ کا تجربہ نہیں تھا، خبر کی وجہ سے نبی کو جھوٹا بولتے تھے. خبر اتنی عجیب ہے، یہ خبر ایسی کیسی لے کے آئی؟ تو اس خبر کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے وہ نبیوں کو جھوٹا کرے. اس لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو کہا کہ اگر میں کہوں پیچھے حملے کے لیے لشکر تیار ہے، کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، ہم تو مانیں گے آپ کی بات کو. تو نبی سچے ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کرنا شروع کیا لوگوں نے کیا کہا، ہذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ، اس کی بات جھوٹ ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات لوگ معلوم نہیں کیسا مانتے ہیں. جو دور رہتا ہے وہ انکار کرتا ہے، لیکن جیسے نزدیک جاتا بیٹھتا سنتا ہے، کیا ہوتا کیا معلوم اس کو، کیا کرنٹ سپلائی ہوتا معلوم نہیں، کیا پیالہ پلاتے معلوم نہیں، کون سی چھڑی گھماتے معلوم نہیں. اس لیے کہ حق میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایک آدمی کھلے ذہن سے جب حق کو سنتا ہے تو واقعی وہ اس کی شخصیت میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں وہ حق تبدیلی لاتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو جانوروں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ جادو دکھائی دیتا ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 4 ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا، شاعر قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہم اذا کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان مشرکین کا، ان کفار کا حال کیا تھا کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا گیا، یستکبرون، تو وہ گھمنڈ میں پڑ گئے. جب یہ مشرکین، ان کو دعوت دی جاتی لا الہ الا اللہ کی، تو گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اس دعوت کے مقابلے میں. ہم کیوں مانیں، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں قوم، ہم نہیں مانتے اس کو. تو گھمنڈ میں آ گئے. ویقولون، اور کہتے ہیں، اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُون، ہم اس شاعر پاگل کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس شاعر کی وجہ سے نہیں چھوڑ. قرآن جو ہے ایک ایسا کلام ہے جو شعر نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور شعر اس کے لائق بھی نہیں ہے. شعر میں کیا ہوتا ہے، غلو اور جھوٹ. شعر میں غلو ہوتا ہے، بڑا چڑھا کے پیش کرنا، چاند کو سورج بنانا. تو شعر میں چھوٹی چیز کو بڑا بنانا ہوتا ہے، اور اس میں جو نہیں ہے اس کو بولنا ہوتا ہے، اس میں جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، جھوٹی تاریخیں ہوتی ہیں. تو نبی کی شخصیت سے غلو اور جھوٹ نبی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو شعر سے ہی دور رکھا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، شعر، پوئٹری. وما ينبغي له، اور شعر نبی کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے. شاعری کیا ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے. ہمارا نبی خیالی باتیں نہیں کرتا ہے، وہ سچی باتیں کرتا ہے. شعر کیا ہوتا ہے، بیٹا سوچ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے. شعر بری چیز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، لیکن شعر ہی آدمی کی زندگی بن جائے یہ بری بات ہے. اس لیے بہت سارے شاعر، اس کو کیا چاہیے، تین چیزیں چاہیے، ایک کاغذ، ایک قلم، اور چائے کی پیالی. بس ہوٹلوں میں بیٹھا رہے گا، سوچ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے سوچتا ہے. اور کئی شاعر ہیں پہلے آخری لفظ لکھ لیتے ہیں، پہلے آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پاتے ہیں، پھر اس کے حساب سے شعر بناتے ہیں. تو الفاظ سے شعر بنانا بیوقوفی ہے. شعر واقعی وہ ہے جو دل میں حقائق الفاظ کے ساتھ آئے، یہ شعر ہے. الفاظ چن کے حقائق بنا رہا ہے، یعنی حق کو ایڈجسٹ کر رہا ہے الفاظ میں، ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ نے نبی کو شاعر نہیں بنایا، لیکن عرب کے لوگ کیا کہتے تھے کہ شاعر ہے. کیوں شاعر کہتے تھے؟ وہ خیالی باتیں کرتا ہی ہے. یا آپ کا کلام جو قرآن جو ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، جو اس طرح سے خاتمہ ہو رہا ہے اس طرح سے الفاظ پر، ایک جیسے الفاظ آتے ہیں. یا ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اس طرح کی جو بھی آیت قرآن میں بہت ساری، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ شعر ہے، یہ شعر، حالانکہ شعر نہیں ہے. شعر کی جتنی بھی یعنی سیٹنگز ہوتی ہیں، آسانی سے بتا رہا ہوں میں، شعر کی جتنی اقسام ہوتی ہیں، قرآن ان میں سے کسی میں بھی فٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کلام ہے. قرآن شعر کی کسی بحر میں فٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا کلام ہے کہ اس کو شعر جیسے انداز میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ خود ایک تعجب کی چیز ہے. اب یہ جو کچھ بیان میں کر رہا ہوں، یا جو بھی آپ گھر پہ جا کے آپ شعر کی طرح گنگنائیں اگر، تو ان کو کیا ہوا، ہنسیں گے لوگ. کہ کوئی بھی آدمی آفس میں گیا اور کیا ہوا کل، تو پوری بات شعر کی طرح سنانا شروع کرے گنگنا کے، تو لوگ بولیں گے ان کو ذرا لے جاؤ کس کے پاس، سائیکائٹرسٹ کے پاس، کچھ تو ہوا، صدمہ بہت بڑا ہوا دکھتا ہے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی کلام ایسا نہیں بولا جاتا ہے، کلام کلام کے انداز میں بولا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے، قرآن ہی وہ کلام ہے زمین پر جس کو شعر نہیں ہونے کے باوجود اس کو تغنی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ ایسا پاورفل کلام ہے کہ سادہ پڑھنے کی بجائے تغنی سے اگر پڑھا جائے تو آدمی کا دل لرز جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آدمی ہچکیاں لے کے روتا ہے. کیا ہے یہ؟ اس کا کوئی ہیومن ایکسپلینیشن نہیں ہے. انسانی الفاظ میں اس کی تعبیر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک چیز ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کو تغنی کے ساتھ پڑھا جاتا، بلکہ پڑھا جانا چاہیے. لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو گنگنا کے نہ پڑھے، تغنی کے ساتھ نہ پڑھے، ترنم کے ساتھ نہ پڑھے. ایسا ہے قرآن، یہ جو قرآن کی چیز ہے، ایسا جو پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ایسا لگتا تھا یہ بھی شعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ شاعری کی باتیں کر رہا ہے. شاعر عربوں کے لیے کوئی گالی نہیں تھی، یہ بات بھی یاد رکھیں، کیونکہ شاعر ہونا ایک بہت ہی ان کے نزدیک کیا تھی، فخر کی چیز تھی. وہ ابھی شاعر صاحب ہیں، تو آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے کہ شاعر ہیں، مطلب شعر بول سکتا ہے، یہ اپنے الفاظ کو کم سے کم الفاظ میں اپنی بات کو بول سکتا ہے، یہ بہت گہری بات شعر میں بول سکتا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں. تو شاعر ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ شاعر کا مطلب گیا کام سے، نہیں، وہ تو شعر بولنا وہ اپنے آپ کو بہت اونچی بات سمجھتے تھے. ہم گونگے نہیں ہیں، دوسری قومیں گونگی ہیں، ہم بولنے والے ہیں، اور وہ اپنی بات کو اشعار میں بولتے. تو آج بھی ان کے کتنے سارے دیوان موجود ہیں، کھڑے کھڑے شعر بولتے تھے، وہ اپنا کمال سمجھتے تھے شعر بولنا. تو آپ کو شاعر بولنے میں کیا، بولتے یہ بھی شاعر ہے، کوئی آگے کی چیز نہیں ہے، شاعر اونچا ہے، لیکن قرآن شعر سے اونچا ہے. وہ قرآن کو تھوڑا نیچے لانے کی کوشش کرتے تھے، بولتے شاعر ہے، نظام شاعر، یہ بھی شاعر ہے، یہ کوئی اور سپر چیز نہیں ہے، بس شعر کی کیٹیگری میں ہی ہے. تو آپ کو شاعر قرار دیتے تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا. کچھ لوگ مجنون کہتے تھے، جیسے یہاں کہا کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں، مجنون ہے، پاگل ہے، جن لگ گیا ان کو. وحی کے اترنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، یا جو آپ ایک ایسی بات کرتے تھے جو ایک دم ہی ہٹی ہوئی تھی معاشرے سے، آسمانی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، شیاطین کی باتیں، تو کہتے تھے کہ ان کے اوپر جن کا اثر ہے، یہ پاگل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو ایک تو یہ کہ اس طرح کے لقب لگاتے تھے. تیسری چیز نبیوں کو ایذا رسانی بھی وہ لوگ کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. کیسے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ایک تو سازش کر کے اور ایک جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچا کر، کبھی قتل کی حد تک بھی وہ چلے گئے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہم نے ہر قریہ میں ایسے ہی اکابر بنا رکھے ہیں. اکابر کا لفظ قرآن میں ہے، اکابر بنا رکھے ہیں. کس میں سے؟ اکابر مجرمیہا، اس علاقے کے جو مجرم ہیں ان کے کچھ بڑے ہوا کرتے ہیں، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ایسے ہر علاقے میں ہوتے ہیں. کیوں؟ نبیوں کے مقابلے میں. لیم کرو فیہا، تاکہ وہ اس میں چال بازیاں کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ چال بازی کر رہے ہیں تو صرف اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، سینس نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ قوموں نے اور قوم کے بڑوں نے نبیوں کے خلاف چال بازیاں کی، جیسے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب کفر کرنے والے یہ کفار آپ کے خلاف چال بازیاں کر رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوکا یا آپ کو قتل ہی کر ڈالیں، او یخرجوکا یا آپ کو پھر ملک بدر کر دیں، آپ کو اپنے علاقے سے نکال باہر کریں، میٹنگ کر رہے تھے. ویمکرون ویمکر اللہ، اور وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہت بہتر چال کرنے والا ہے. مکر کے معنی ہوتے ہیں ٹرک، ترکیب. انہوں نے ترکیب کی، وہ ترکیب کر رہے تھے، کچھ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر لیں، یا تو قتل کر دیں، یا پھر علاقے سے باہر کر دیں. اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی ترکیب کر رہا تھا، اور اللہ بہتر ترکیب کرنے والا ہے. ان کے مکر کا جواب دینا اللہ کے پاس بہترین طور پر ہے. تو ایک تو یہ کہ نبیوں کو تکلیف پہنچانا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ بھی قوم کرتی تھی. اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہوئی، میں کچھ اس میں سے اختصارا ذکر کر رہا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، اور نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کو برباد کر دیا. کئی انبیاء کے واقعات میں سامنے ہیں مثالیں، میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْل فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح اس سے پہلے آپ کا معاملہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے اے نبی نوح نے ہم کو پکارا تھا، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، اس کی دعا ہم نے سنی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح کو اور نوح کے گھر والوں کو ایک بڑی سنگین تکلیف سے نجات دی. بہت بڑی تکلیف میں وہ تھے، 950 سال دعوت دیے قوم کو اور قوم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو نوح نے پکارا اپنے رب کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم، ان کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو، اہل کو نجات دی ایک بڑے دردناک یعنی سنگین تکلیف سے. وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ایک ایسی قوم سے اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. انہم کانوا قوما سوء فاغرقناهم اجمعین، وہ بڑی بری قوم تھی، 950 سال دعوت دے کی بھی نہیں کسی قوم ہوگی، اور کیا سمجھانا پڑے گا بتائیے، بچے تھے 950 سال. تو اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما سوء، یہ برائی والی ہی قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو ڈبو دیا، سب کو ڈبو دیا. تو اللہ نے فرمایا نوح کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے کیا کیا؟ نجات دی، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، جھٹلایا، ان کو ہم نے سب کو ڈبو دیا. ایسے کئی نبیوں کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یا لوط علیہ السلام ان کی قوم، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، تقریباً نبیوں کا معاملہ ہوا. ان کو بچا لیا گیا اور قوم کو برباد کر دیا گیا. عذاب کی شکلیں کیا تھیں؟ اللہ فرماتا ہے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر قوم کو، ہر منکر کو ہم نے اس کے گناہ کے، ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ کی، اس کی، اس کو سزا دی، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی بنیاد پر پکڑا، اس کی پکڑ کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ تو ایسے تھے ان میں سے جن پر ہم نے آندھی والی ہوا بھیجی، یعنی ایسی ہوا جس میں پتھر بھی تھے، کنکریاں ان پر برسائیں، پتھر ان پر برسائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ایسے تھے، کچھ قوم ایسی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک زور کی آواز آئی، ایک چیخ، ایک چنگھاڑ آئی، ایسی بھیانک آواز آئی کہ اس آواز کی وجہ سے وہ دہل کے مر گئے، ایسا بھی عذاب اللہ کا آیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے سزا دی، کیسے؟ ان کے لیے ان کو زمین کے دھسنے کے ساتھ اس میں دفن کر دیا، ان کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اب نے سوچے گا ایسا کیوں ہوا، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ بھلا کسی پہ ظلم تھوڑی کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہی وہ لوگ تھے جو خود اپنے آپ پر ظالم تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سب بتایا، سمجھایا، نبی کو بھیجا، نبی کو تکلیفیں ہوئیں، حق واضح ہوا، معجزات دیکھے، نبی کا کلام سنا، سب دیکھا، پھر بھی سب سمجھ کے انکار کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک آدمی کھائی دیکھے، روکنے والا اس کو سمجھایا، بتایا اس کو، سب کچھ جاننے کے بعد پھر کھائی میں کودے اور اس کے بعد ہلاک ہو، ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ خود کودا ہے اس میں۔ تو اللہ کھائی اللہ نے بنائی کیوں؟ تو اس کو معلوم تھا، تو خود کودا ہے اس کے اندر، چاہتا تو دوسروں کی طرح بچ سکتا تھا، تو خود کودا ہے اس کے اندر، تو نے اپنے آپ کے لیے اس کے اندر ہلاکت اختیار کی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظالم رہے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قوموں کو برباد کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب میں سے نبیوں کو، رسولوں کو، اور ان کی قوموں کو، یعنی ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ تو اللہ کی طرف سے بچنا، نجات، نصرت انہی کے لیے ہے جو حق کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کے سمجھنے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔